سورہ فلق اور سورہ ناس، جس 30 تفسیر رمضان اسپیشل. سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اس کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین مطلب دو پناہ دینے والی صورتیں. یہ دونوں ہم ایک ساتھ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں. الحمدللہ، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ان صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، لیکن اس کو دوبارہ مدینہ میں بھی نازل کیا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثرات ہوئے تھے، تو اس کے لیے جبریل امین اترے تھے اور انہوں نے خود آپ کے اوپر یہ پڑھی تھی. سورہ فلق 113 نمبر کی صورت ہے، اور سورہ ناس 114 نمبر کی. قرآن کریم کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، یہ آخری دو صورتیں ہیں. سورہ فلق کی 5 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور 5 پیراگراف ہیں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، 4 چیزوں، مخلوق، رات، جادو اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے. پہلے پیراگراف میں شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب کے دامن میں پناہ کی ہدایت ہے. دوسرے پیراگراف میں مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے ہے. تیسرے پیراگراف میں رات کے شر سے حفاظت کے لیے ہے. اور چوتھے پیراگراف میں جادو کے شر سے حفاظت کے لیے ہے. اور پانچویں پیراگراف میں حاسدوں کے شر سے حفاظت کی بات کی گئی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی قیام مکہ اور اعلان عام کے بعد نازل ہوئی. اس کا جو زمانۂ نزول ہے، مکہ کے قیام کے تقریباً 4 سے 5 نبوی کے دوران نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ریورٹڈ مسلمان تھے ان کی مخالفت کا آغاز ہو چکا تھا. تو اس کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، یہ روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھی بھی جاتی ہیں، قل ھو اللہ احد اور یہ معوذتین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ان دونوں صورتوں معوذتین کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا تھا. صحیح بخاری، یہ جو اس کے فضائل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیتے صرف سونے کے وقت. آفات سماوی میں سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہیں. صحیح ابو داؤد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا، یعنی سنتوں میں. صحیح حدیث ہے. اس کا جو کتابی ربط ہے، پچھلی صورت اخلاص میں خالص توحید ذات کا ذکر تھا، یہاں اس صورت فلق میں توحید ربوبیت کے ساتھ 4 قسم کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اگلی صورت ناس میں 3 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ صورت ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، سونے سے پہلے یا صبح شام کے اذکار میں. الحمدللہ، معوذتین کا مطلب ہوتا ہے کہ پناہ دینے والی دو صورتیں، وہ صورتیں جن کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ کو ایک پروٹیکشن مل جاتا ہے، آپ ایک حصار میں آ جاتے ہیں، آپ ایک قلعے میں آ جاتے ہیں، سمجھے، جس میں آپ حفاظت سے موجود ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ویسے بھی صبح شام کے اذکار دراصل انسان کو حفاظت کے لیے بہت فائدہ دیتے ہیں، اس کی ہر شر سے، ہر حادثے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ایون شیطان کے شر سے بھی۔ تو فلق کا لفظ آیا ہے، فلق کے معنی پھٹنا اور الگ ہونا ہے، اور پھاڑنا بھی اسی سے نکلا ہے۔ فالق الاصباح کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یعنی صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے صفاتی ناموں میں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، یہ پوری دنیا والوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ تو یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانہ اور گٹھلی کی کونپل نکالنے والا، یا آپ انڈے کو دیکھ لیجئے کیسے اس سے اس کا چھلکا توڑ کر چوزہ باہر نکل آتا ہے، یا بچے کی پیدائش کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو زمین یا پتھر کو پھاڑ کر اس سے چشمے جاری کرنے والا رب، حتیٰ کہ اللہ نے ایک ملے جلے مادے کو ہی پھاڑ کر اسے آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا اور انہیں وجود میں لایا تھا۔ تو اس لحاظ سے یعنی آپ فلک کے جو معنی ہو سمجھ جائیے۔ پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ محسوس ہو کہ جس سے بچنے کی وہ اپنے اندر طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس سے پناہ مانگی جاتی ہے جو اس طاقت کا مالک ہو اور جو آپ کو اس برائی سے، یعنی جو شر پہنچنے والے سے بچا سکے، یعنی جو طاقتور ہوگا وہی بچا سکے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اندر وہ، یعنی اس کی صفات میں سے ہے کہ وہی انسانوں کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان کی۔ تو سبحان اللہ، یہ دونوں صورتیں روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر، اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر پھیر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم نے کبھی دعا پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ کو نہیں پھیرا، یہ یاد رکھیں۔ ایک فیبریکیٹڈ حدیث ہے، یعنی موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، جس میں کسی شخص نے رسول اکرم پر الزام لگا کر یہ بات اپنی طرف سے پیش کی تھی کہ دعا کرنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں پر لگانے سے دعا قبول ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کی میجورٹی 99% لوگ، میں نے بہت اچھے اچھے یعنی دین پڑھنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ضرور اپنے چہرے پر پھیریں گے۔ یعنی کانسیپٹ ہمارے یہاں پر کیا بنا دیا گیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر نہ پھیریں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہی کانسیپٹ ہے نا۔ تو لیکن کسی اوتھینٹک حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے رات میں یہ تینوں قول پڑھا کرتے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور آپ سخت بخار کی حالت میں تھے، اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کے ہاتھوں پر خود پڑھا یہ تینوں صورتیں اور ان کے جسم پر پھیر دیا تھا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوئے کہ بیماری میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ راستے سے گزرتے ہوئے دراصل راستے کے جنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اس محلے، اس ایریا کے جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں پناہ میں دینا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر کے ہر طرح کے شرک اور پروٹیکشن کی نفی فرما دی کہ کوئی بھی پروٹیکشن کوئی دے ہی نہیں سکتا، یعنی تم کو حفاظت اگر مل سکتی ہے کسی شر سے، اگر تم محفوظ رہ سکتے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی رہ سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں، اور کوئی پروٹیکشن دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دراصل اپنے رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم دونوں صورتوں کو پڑھ کر پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، پھر ہاتھوں کو جسم کے ہر حصے پر پھیرتے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے اصل میں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تب یہاں پر جس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ صبح کے وقت کرب، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ اب دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے لوگوں کے جو ایمس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں نا، عزم اور ارادے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کوئی شرک کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی خیر کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو دن سے بھی شروعات ہوتی ہے، تو اسی لیے شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہم آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ہر اس چیز کے شر سے، اور اسپیشلی رات کی تاریکی کے شر سے، کیونکہ جب رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے آپ دیکھیں سارے جرائم کب ہوتے ہیں، سب غلط کام کب ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، تو اس لیے رات کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو چاہے وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ہر چیز خواہ کتنی بھی فائدہ مند کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ نقصان اس میں بھی ہوتا ہے، اور اس آیت میں ہر چیز کے برے یا نقصان دہ پہلو سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی بات کی گئی ہے یا ہدایت دی گئی ہے۔ تو خواہ وہ شر وجود میں آ چکا ہو یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو چکا ہو یا آگے آنے کا اس کا خطرہ ہو، تو ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ لیکن جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں اس میں خاص طور سے بات ہے کہ غصہ کا لفظ آیا ہے، یعنی ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ تو گناہ کے کام سارے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، لوٹ مار ہو، زنا ہو، شراب ہو، تو مجرم عموماً رات کی تاریکی ہی میں ایسے کام کرتے ہیں۔ اور عرب لوگوں کا دستور تھا کہ جب کسی قبیلے کو کی لوٹ مار کرنا ہوتی تھی تو رات میں سارا سفر ختم کر لیتے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی لوٹ مار کا بازار شروع کرتے تھے۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جس پر بہت سارے منکرین حدیث اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ایک یہودی شخص، اس نے آپ پر جادو کر دیا تھا، کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، تو گرہ میں پھونکے مارنے کا کام عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں، یہ جو ساحر لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو موم کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں چبھوتے ہیں اور کسی کے بال حاصل کر کے ان میں گرہیں لگاتے ہیں اور پھونکے مارتے جاتے ہیں۔ سب جادوگروں کے حکم میں یہ آیتیں داخل ہیں، اور ہمارے یہاں پر ایسے جادوگروں کو جادوگر نہیں بلکہ عامل کہتے ہیں، عامل یا پیر وغیرہ کہتے ہیں، لیکن جادو کرنا صریحاً کفر کا کام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جادوگر کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی سزا موت ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ تو جادو کا اثر کسی ایماندار یا مومن پر نہیں ہو سکتا، اور چونکہ رسول اکرم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر بھی ہو گیا تھا، اور یہ بات اتنی واضح کئی ساری احادیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ اچھا رسول اکرم پر اگر جادو ہوا تھا تو پھر تو وہ غلط باتیں بتاتے ہوں گے جب ان کے اوپر جادو کا اثر تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کے اوپر جو اثر ہوا تھا جادو کا وہ وحی کے تعلق سے نہیں ہوا تھا، وہ بس ایسا اثر ہوا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کوئی بات بھول جاتے تھے، یعنی کوئی چیز کہیں رکھی تو کہیں اور بھول گیا اس کو، اس طرح سے بس بھول جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ کر نہیں رہے ہوتے تھے۔ آخر آپ نے ایک روز دعا کی کہ اے اللہ ان اس جادو کے اثر کو زائل کر دے، پھر فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گئے اور دوسرا پائتی کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا، دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں۔ پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے، دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ غرض آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے، جب وہاں سے پلٹے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں۔ پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے، اور آپ نے وہ جادو کی اشیاء کنویں سے نکلوائی نہیں تھی، یہ بعض کہتے ہیں کہ نکلوائی تھی، اور یہ کہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ جیسا سرخ ہو گیا تھا، اور وہاں کے جو درخت تھے وہ ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے کہ یعنی جسے دیکھ کر ڈر لگے. اور بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لبید بن عاصم ایک ماہر جادوگر تھا. اس کی جو دو لڑکیاں تھیں وہ بھی جادوگری کے فن میں ماہر تھیں. ان لڑکیوں نے ہی کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر کے ان میں گرہیں لگائی تھیں. گرہیں مطلب نوٹ لگانا. اور زروان کنویں سے جو اشیاء برآمد کی گئیں ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھیں. چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. خاتمے تک پہنچنے ہی ساری گرہیں کھل گئیں کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور اب جادو کے اثر سے نکل کر آزاد ہو گئے جیسے کہ کوئی بندھا ہوا شخص کھل جاتا ہو یا کھل گیا ہو. لبید بن عاصم کو جب پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا مگر آپ نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا, یعنی اگر کوئی کرے بھی تو اس کا اثر نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے نا. فرعون کے جادوگروں نے جب ہزارہ لوگوں کے مجمع میں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی تو اس دہشت کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہو گیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ, کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے تو ہم نے بذریعہ وحی کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, تم ہی غالب رہو گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اگر ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں تو پھر تو شریعت بیکار ہو جائے گی, کیونکہ پھر پتہ نہیں نا کہ شریعت میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں تو وہ جادو کے اثر کے وقت تھیں یا اس کی وجہ سے ہوئی ہیں کیا ہوئی. تو آپ دیکھیں ایسا نہیں تھا, یہ تو چند دنوں کی بات تھی, چند دنوں کی, اور وہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد کی بات تھی. اور اس میں آپ پر صرف اتنا اثر ہوتا کہ آپ کوئی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جاتے تھے, اتنا ہی اثر ہوا تھا. یعنی آپ پر جادو کا اثر صرف آپ کے ذاتی کاموں تک میں ہوا تھا, آپ اپنے ذاتی کام اکثر بھول جاتے تھے. یعنی آپ سوچتے کہ میں فلا کام کر چکا جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ ذہنی کوفت آپ کو کہا جاتا ہے 40 دن تک رہی, بعد میں اللہ تعالی نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا اور آپ شفا یاب ہو گئے. تو اس وقت تک تو قرآن نصف یعنی ہاف سے زیادہ نازل ہو چکا تھا الحمدللہ. تو پھر جادو کے اثر سے شریعت کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے, کیونکہ شریعت کی احکامات تو اس سے پہلے ہی نازل ہو گئے تھے. تو بہرحال اس سے یعنی ہم کو اگر کوئی بات صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ بتائیں؟ بالکل ہونا چاہیے, اس کو ایز اٹ از لینا چاہیے. اس کی بہت زیادہ یعنی کھوج کرید کر کے اس کی بال کی کھال نہیں نکالنی ہے. اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد, حسد ایسی چیز ہے جو آپ جانتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کس طرح کھا لیتا ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اور حاسد شخص کبھی بھی خود بھی خوش نہیں رہ سکتا, نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے نہ خود خوش رہ سکتا ہے, یعنی اتنی قبیح بیماری ہے یہ. تو حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت سے نوازا ہو, چاہے کوئی وہ مال و دولت ہو, فضیلت ہو, عزت اور شرف ہو, یا کوئی عہدہ ہو, تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت چھن کر خود کو حاصل ہو جائے یا خود کو مل جائے, یا کم از کم اس سے سامنے والے سے تو ضرور چھن جائے. البتہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو یہ حسد نہیں ہوگا, بلکہ رشک ہے, جسے عربی زبان میں غبطہ کہا گیا ہے, اور یہ جائز ہے. تو حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے یا جس چیز کی بنا پر حسد کرے. تو حسد بہت ہی قبیح بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سیم وہی دونوں صورتوں کا مفہوم تقریباً وہی ہے. شیطان کے شر سے پناہ دینے والی صورت ہے. یعنی اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ, جو لوگوں کا رب ہے, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، مطلب انسان بھی بعض اوقات جن یعنی جن کی طرح نہیں شیطانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک بار آپ کو نہیں بہکائے گا، بلکہ وہ بار بار آ کر وسوسہ ڈالے گا اور بار بار آپ کو اس برائی پر اکسائے گا۔ آپ دیکھیں شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو برے کام کرنے کے لیے راضی کرے یا مجبور کرے، لیکن وہ وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے اندر۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے، اور تعویذ لکھ کر لٹکایا نہیں جا سکتا یہ دونوں صورتوں کو، یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اب دیکھیں دم جھاڑ کے سلسلے میں مسنون طریقہ یہی کہ قرآن کی کوئی آیت یا جو بھی مسنون دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے رائج ہیں، اس کو لکھ کے لگانا یا ہند سے لکھنا، یہ سب تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا، یا اس کو گھول کر پانی پلانا، یا بازو پر باندھنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمیں روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر شر سے، ہر نقصان سے حفاظت کر سکے۔ ہمیں یہ دو صورتیں دی گئی ہیں، دو پروٹیکشن دیے گئے ہیں جس سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو ہم روزانہ صبح شام کے اذکار میں، فجر کی نماز کے بعد سوتے وقت اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، خاص طور سے دشمنوں کے شر سے، حاسد کے شر سے، اور شیطان کے شر سے جو کہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، جو بار بار پلٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں مکمل کروائیں جو 30 کی، اور اس کا کچھ یعنی مختصر ہو سکا، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر کبھی موقع ملے تو ان صورتوں کے بارے میں مزید اور اس پر ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، بلکہ تینوں صورتوں کے بارے میں، سورہ اخلاص اور فلق اور ناس کے بارے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی لوگوں نے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ لنک پرووائڈ کرنا ہو، لنک پوسٹ کرنا ہو، لیکچرز پوسٹ کرنا ہو، یا اس کے لیے پرمیشن لینی ہو اس کام کے لیے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا کرے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا کرنے والا ہے، ہم بندے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ہر شر سے، ہر حاسد کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو ہو سکے تو ہو سکتا میں 29th روزے کو، یعنی جو سعودی عرب کا جو 29th روزہ رہے گا رمضان، اس دن ہو سکتا میں آدھا گھنٹہ آپ لوگوں سے بات کروں زوم لنک پر، اور آپ لوگوں کے تاثرات بھی ہم لیں گے۔ تو پلیز آپ لوگ اپنے میسیجز دیکھتے رہیے گا، ابھی گروپ سے آپ نکلے نا، اور اس پہ برقرار رہیے، کیونکہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ابھی نہیں لے سکتی ہوں، لیکن میں 29th رمضان کو ہو سکتا ہے رات میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے آدھا گھنٹہ بات کروں، تو تب ہم اپنی فائنل بات کریں گے۔ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے جو بھی ہمارے ساتھ شامل رہے، جو نہیں بھی شامل ہو سکے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت دے اور سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہمیں اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے امراض کے شفا، اور ہمارے سینے کا اور آنکھوں کا نور بنائے، اور اس کی صبح اور شام ہم کو تلاوت کرنے والا اور اس میں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔